اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مشیہم التواضع۔ مولا امیر المومنین کا خطبہ، خطبہ متقین یا خطبہ حمام، جس طرح سورہ قرآن مجید کے سوروں کے بعض کے دو دو نام بھی ہیں، اور سوروں کے نام اس سورے میں موجود ذکر کی وجہ سے قرار پایا ہے، جیسے سورہ بقرہ کیونکہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے، سورہ حجرات کیونکہ اس میں حجرات کا اور حجروں کا تذکرہ ہے، سورہ نمل مثلا، سورہ توبہ، غرض جتنے بھی سورے ہیں قرآن مجید کے، ان سب کا جو نام ہے وہ اس سورے میں موجود اس سے متعلق ذکر کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کے خطبات کے جو نام دیے گئے ہیں، خطبہ شخشخیہ، خطبہ حمام، خطبہ قاسیہ، جو امیر المومنین کے خطبات کے نام ہیں، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ اس خطبے کے اندر اس موضوع سے متعلق مولا نے کیونکہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے اس سورے کا نام اس موضوع کے مطابق ہے۔ اس خطبے کا بھی ایک نام تو خطبہ حمام ہے، اس لیے کہ حضرت حمام نے، حضرت حمام ابن شریح یا حضرت حمام ابن عبادہ نے حضرت سے سوال کیا، امیر المومنین سے متقین کی صفات چاہیں، اور فرمایا کہ مجھے بتائیں کہ متقین کی صفات کیا ہیں، لہذا اس خطبے کا نام خطبہ حمام قرار پایا۔ اور ایک سبب اس کا، کیونکہ متقین کے صفات بیان ہے کی گئی ہیں، لہذا اس کا ایک نام ہے خطبہ متقین، متقین سے متعلق خطبہ۔ آج جس صفت کے اوپر ہم پہنچے ہیں، بظاہر وہ تیسری صفت ہے، سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا منطقہم الصواب۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی منطق، ان کی گفتگو، ان کا بولنا، ان کا بات کرنا صحیح ہوتا ہے، اور بات صحیح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ زبان کا صحیح استعمال، زبان کے بارے میں ہوشیاری اور سمجھداری کہ یہ کتنا خطرناک ایک عضو بدن ہے، اور اس سے متعلق کیا کیا مسائل اور مشکلات سامنے آ سکتے ہیں، لہذا انسان صحیح اس وقت بول سکے گا جب بولنے کا جو آلت ہے، بولنے کی جو کا ہتھیار ہے، بولنے کا جو ذریعہ ہے، بولنے کی جو چیز ہے زبان، اس کے بارے میں اسے خوب آشنائی ہو، خوب جانتا ہو کہ زبان کے بارے میں کیا کیا مسائل اور مشکلات ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ منطقہم الصواب، اور وملبسہم الاقتصاد، اور دوسری صفت امیر المومنین نے فرمائی، اور ان کا لباس جو ہے وہ اقتصاد ہے، وہ اقتصاد کا لباس پہنتے ہیں، وہ میانہ روی اور اعتدال کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں، ان کا لباس اعتدال ہے، ان کا لباس میانہ روی ہے، ان کا لباس حد وسط ہے، اور لباس کیونکہ زینت کا ذریعہ ہوتا ہے، لہذا امیر المومنین نے گویا متقین کی زینت کو اقتصاد قرار دیا ہے۔ گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ متقین کی زینت یہ ہے، متقین کا حسن یہ ہے کہ وہ معتدل ہوتے ہیں، وہ میانہ رو ہوتے ہیں، وہ اعتدال میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کی زینت ہے۔ آج تیسری صفت جسے آج تھوڑا سا غور کرنا ہے، اور وہ ہے ومشیہم التواضع، اور ان کا چلنا تواضع کے ساتھ ہے، ان کا چلنا متواضعانہ ہے، وہ متواضع انداز سے چلتے ہیں۔ مش جو ہے وہ چلنے کو کہا جاتا ہے. ماش مشات، جا المشات، جا الحجاج، المشات، مشات یعنی پیدل چلنے والوں کو کہا جاتا ہے. مشات جمع ہے ماشی کی، ماشی یعنی پیدل چلنے والا، عربی زبان میں ماشی کہتے ہیں پیدل چلنے والے کو، اس کی جمع ہے مشات، پیدل چلنے والے بہت سارے لوگ. تو مش یعنی چلنا، پیدل چلنا. امیر المومنین فرما رہے ہیں متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کا چلنا متوازیانہ ہے، ان کا چلنا خاکساری اور انکساری کے ساتھ ہے. اب یہاں دو تفسیریں کی گئی ہیں اس چلنے سے متعلق. ایک تفسیر تو یہی ہے کہ جو چال ہماری ہوتی ہے، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں باہر، اپنی سواری سے اترتے ہیں، یا پیدل چل رہے ہوتے ہیں، یا ہم رستے پر، روڈ پر، گلی میں، کوچے میں گزر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہماری چال ہوتی ہے وہ کیسی ہے؟ چال ہماری متکبرانہ ہے یا متوازیانہ ہے؟ اگر ہماری چال جو ہے وہ متکبروں کی طرح ہے، مغروروں کی طرح ہے، تو وہ متقی نہیں ہے انسان، امیر المومنین گویا یہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر چال متوازے ہے، اس کی چال سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی متکبر آدمی نہیں ہے، مغرور آدمی نہیں ہے، تو گویا مولا یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو چلتے ہیں لوگ، اور چلنے سے دیکھو کہ یہ متقی ہیں یا نہیں ہیں. ایک تفسیر تو اس کی یہی کی گئی ہے کہ بظاہر چلنا، کیونکہ یہ بظاہر چلنے سے انسان کے اندر کی عکاسی ہوتی ہے. حتیٰ میں اور آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، ہمارے ہنسنے بولنے سے، گلاس پکڑنے سے، لقمہ توڑنے سے، پلیٹ کے اندر سالن ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کتنا بڑا ہے. وہ خاص طور پر ایک حدیث میں بھی ہے کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، یا اس کے پڑوس میں رہو، یا اس کے ساتھ سفر کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے. یہ سارا اندر کا آدمی جو چھپا ہوا ملمہ کاری جو ہوتی ہے، یہ جو اس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے، سب اتر کے گر پڑتا ہے نیچے. بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے جب کبھی پہلے زمانے میں قناعت کھلتی تھی، اب وہ ڈھکنا بچتا ہے. جی نکاح کے اور ولیموں کی تقریبوں میں اب وہ جو اس کے اوپر وہ ایک برتن ہوتا ہے، اس کا ڈھکنا بجاتے ہیں وہ، تاکہ اعلان ہو جاتا ہے بھائی کھانا شروع ہو رہا ہے. پھر ذرا دیکھا کریں کہ کیا ماحول ہوتا ہے. بڑے بڑے معتبر لوگ بھی مجھے معاف کریں گے کہ ایک مرتبہ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ختم ہو جائے گا، کم بنا ہوا ہے، اگر تم پہلے نہیں گئے تو پھر بعد میں نہیں ملے گا تمہیں. ایک عجیب ماحول ہوتا ہے انسان کا، اس کے اندر ٹھہراؤ معلوم ہو جاتا ہے اس کے اندر. البتہ میں مطلقاً اس کی مذمت نہیں کر رہا، ممکن ہے کسی کو جلدی ہوتی ہو، جلدی جانا ہے اور بہرحال، مگر اس وقت تھوڑا بہت احساس ہونے لگتا ہے. حتیٰ ہمارے گلاس پکڑنے سے، حتیٰ ہمارے چلنے سے، یہ جو ہم بعض اوقات یہ چپلیں رکھنے کی جگہ الماری بنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے جوتیاں نکال کے جو نیچے رکھتے ہیں، بعض لوگ اوپر سے پھینکتے ہیں، پٹاخ کر کے آواز چپلوں کی گرنے کی آتی ہے، یہ کوئی اور آدمی ہے، اور جو جھک کر اپنی چپلوں کو سیدھا کرتا ہے وہ کوئی اور آدمی ہے. ان دونوں میں بھی فرق ہے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یہ متکبر آدمی جو اوپر سے اسے چپل پھینک رہا ہے، وہ جو تھوڑا سا جھک رہا ہے وہ متوازے آدمی ہے، خاکسار آدمی ہے. سگریٹ پر بعض، اول تو سگریٹ پینے کی میں تبلیغ نہیں کر رہا ممبر سے بیٹھ کے، لیکن جو سگریٹ پیتے ہیں، بعض لوگ اس کنا انگلی میں سگریٹ کو دباتے ہیں، یہ بالکل آخری انگلی میں سگریٹ کو دباتے ہیں، بعض لوگ بیچ والی انگلی میں سگریٹ کو، یہ خود انداز ہے متکبر ہونے کا. اور سگریٹ پینے میں بھی جو خاکساری کا انداز ہے وہ بھی علیحدہ ہے، وہ بھی علیحدہ ہے. وہ پہلے زمانے میں بیڑی پیتے تھے لوگ، اب پتہ نہیں پیتے ہیں نہیں پیتے، وہ ان دونوں انگلیوں سے پکڑ کے بیڑی پیتے تھے. اس میں فقیری سی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بیچ کی انگلیوں میں لگا کے اور کنا انگلیوں میں لگا کے سگار پکڑنا، اس سے تکبر ظاہر ہوتا ہے. حتیٰ ہمارے ان کاموں سے ہمارے اندر کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر کا آدمی باہر نکل رہا ہوتا ہے، معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے. لہذا جس طرح ہمارے اندر کی بیماریوں کا ہمارے بدن سے عکاسی ہوتی ہے، میں آج خاص طور پہ تھوڑا سا اس پہ غور کر رہا تھا تو ایک دو مثالیں مجھے ملی کہ اگر یہ پیپ والا دانہ اگر انسان کے بدن پر نکل آئے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ جگر خراب ہے، پہلے زمانے کے طبیبوں نے جو علامتیں لکھی ہیں, طب امام رضا میں بھی ہے, طب امام صادق میں بھی ہے, اور طبیبوں نے اور حکیموں نے جو بہت ساری علامتیں لکھی ہیں, وہ چہرہ دیکھ کر, وہ آنکھ دیکھ کر, وہ ناخون دیکھ کر, وہ پوروے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں, لب دیکھ کر, حلقے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے. جی جدید ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرمائے, مجھے معاف کریں گے, پرانے زمانے کے جو طبیب تھے اور اب بھی ہیں بہرحال, اور اب بہرحال ڈھونڈنے سے ملتا ہے جو نبض پکڑ کے بتا دیتا ہے کہ یہ اس کو بیماری کیا ہے, اس کو حتیٰ بعض لطیفے بھی طبیبوں کے لیے اور حکیموں کے لیے مشہور ہیں. تو پہلے زمانے میں کے طبیب جو ہیں وہ عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے نہیں دیکھتے تھے, اتنے محتاط ہوتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ پردے کے اس طرف عورت کے کلائی کے اندر دھاگا باندھ دیا جاتا تھا اور وہ دھاگا پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, اور اس کے ہلنے سے, وہ جو اس کے نفس کے بندھنے سے وہ دھاگا ہلتا تھا, اس سے اندازہ لگا کے کہتے تھے کہ بھائی یہ اس کو کیا بیماری ہے. اس حد تک محتاط بھی تھے پہلے زمانے میں بعض طبیب. تو بعض لوگوں نے سوچا مزاح کرتے ہیں حکیم صاحب سے ذرا, تو ایک بلی کو لے گئے اور باندھ کے جو ہے نا وہ اس کے دھاگا باندھ کے حکیم صاحب کے ہاتھ میں دھاگا دے دیا. وہ بہت دیر تک تو پکڑے رہے, سوچتے رہے, میں کہنے لگے بھائی اسے گوشت کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں, دودھ پیے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں, اس کو جو ہے دودھ پلاؤ, اس کو دودھ کی ضرورت ہے. تو وہ یہ طبیب حضرات چہرہ دیکھ کر اور آثار دیکھ کر اندر کی بیماریوں کا پتہ بتاتے ہیں نا. بس یہ دانا اگر چہرے پر یا بدن پر نکلا ہوا ہو تو یہ جگر کی خرابی, ہونٹ اگر کالے پڑ رہے ہوں تو یہ دل کی بیماری کی علامت بنتی تھی پہلے زمانے میں, یعنی بتاتے تھے طبیب, اور اب بھی بتاتے ہیں. اسی طرح بعض روحانی بیماریاں ہمارے بدن سے جھلکنے لگتی ہیں, معلوم ہو جاتا ہے یہ متکبر ہے, یہ کنجوس ہے, یہ مثال کے طور پر بخیل ہے, یہ مثال کے طور پر بزدل ہے, یہ بدن سے ظاہر ہونے لگتی ہیں. خاص طور پر اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ انسان کتنا ہی اپنے اوپر کچھ طاری کیے رہے, اپنی شخصیت کو طاری کرے رکھے, لیکن کسی نہ کسی مرحلے سے اس کے چہرے سے عکاسی ہو جاتی ہے, ایک دم چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے, چہرے کے آثار بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اور گزر رہی ہے. کبھی کوئی حالات خراب ہوں یا ایسے مرحلہ ہو جہاں خوف طاری ہونے کا مرحلہ ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے, چہرہ بتاتا ہے کہ کتنا شجاع ہے اور کتنا بزدل ہے. اسی طرح تکبر جو ہے وہ انسان کے بدن سے جھلکتا ہے, انسان کے وجود سے جھلکتا ہے تکبر اور غرور. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں دیں کہ بعض لوگوں کو چلنا بیٹھنا, بعض لوگ اس پیر کو اس پیر کے زانوں پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں, بعض لوگ کسی اور انداز سے بیٹھتے ہیں. بہترین انداز جو توازو کا ہے وہ ہے جو نماز میں ہم اختیار کرتے ہیں, نماز میں بیٹھنے کا انداز بہترین انداز. لیکن بہرحال, اور آج کل تو ویسے بھی یہ جو فرش عزا ہے جس کا ادب, جس کا احترام, جس پہ بیٹھنا فضیلت, جس پہ بیٹھنا ایک جو ایک ثواب خاص رکھتا ہے, آج کل حتیٰ جنہیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی کرسی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جو مجبور ہیں, جن کے ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہا, جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے, وہ بہرحال اللہ انہیں جانتا ہے, امام حسین انہیں جانتے ہیں, اور وہ کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کریں گے, وہ تو امام سے ان کا معاملہ ہے. لیکن آج کل فیشن بھی ہوتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ ہر امام بارگاہ, ہر مسجد میں 10-15-20 کرسیاں دیواروں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, اور لوگ فرش عزا پر نہیں بیٹھتے, کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں, بے ادبی ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی شاید 90 سال سے زیادہ عمر ہے, بھی کراچی میں وہ زندہ ہیں, میں نے انہیں دیکھا کہ وہ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھنے میں اور بیٹھنے میں انہیں تکلیف ہو رہی تھی, تو خود میں نے کہا کہ آپ فلاں کرسی ہے فلاں جگہ یہاں بیٹھ جائیے. کہنے لگے جب زمین پر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی مجلس میں آنا چھوڑ دوں گا. میں مجلس میں آ رہا ہوں جہاں جناب زہرا بیٹھی ہوئی ہیں, جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر واقعی مجھے کوئی تکلیف ہے, میں خدا نخواستہ ان لوگوں کے اوپر تبصرہ و تنقید نہیں کر رہا جو کرسی پر بیٹھتے ہیں, لیکن واقعی تکلیف ہے تو امام حسین تو جانتے ہیں حال کے کیا ہے ہمارا حال, ان سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ تو جانتا ہے. لیکن نہیں, اگر برداشت کر سکتا ہوں, تھوڑی سی تکلیف کر سکتا ہوں, اگر یہی کسی میرے دنیاوی مسئلے کے اندر کوئی محفل ہو رہی ہوتی, میرے کے کسی مادی مسئلے میں میری محفل ہو رہی ہوتی, اس میں مجھے نیچے بیٹھنا پڑ جاتا تو واقعی میں بیٹھتا یا وہاں پر بھی میں کرسی ڈھونڈتا. لیکن نہیں, اگر میں وہاں پر بھی کرسی ڈھونڈتا اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تو ٹھیک ہے, ہر جگہ ایک سا ہونا چاہیے, لیکن امام حسین کی مجلس کے اندر میرے اندر کرسی ڈھونڈوں, بڑی جگہ ڈھونڈوں, اچھی جگہ ڈھونڈوں, ایسی جگہ ڈھونڈوں جہاں مجھے مزہ آئے یا میرے بدن کو تکلیف کم سے کم ہو, تو یہ بہرحال تکبر کی علامت ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا, محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد. تو امیر مومنین جو یہ فرما رہے ہیں ومشیہم التوازو، ان کا چلنا متوازیانہ ہے، ان کا چلنا توازو ہے. تو ایک تو یہی چال ڈھال ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیات ہیں اس کے چلنے سے، ہمارے چلنے سے متعلق، جو اکڑ کر چلتا ہے، جو ٹیڑھا ہو کر چلتا ہے، جو اپنے مثال کے طور پر شانوں کو اچکا کر چلتا ہے، جس کی چال پیسے کے بدلنے سے بدلتی ہے، جس کی چال گاڑی کے بدلنے سے بدل جاتی ہے، جیسے جیسے گھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ایسے اس کی چال بدلتی چلی جاتی ہے. تو یہ بیمار آدمی ہے، ایک بیماری اس کو لاحق ہے اور وہ ہے تکبر کی بیماری، اور یہ مریض ہے، مریض روحانی مریض ہے، یہ روحانی مریض ہے، اس کو علاج کروانا چاہیے. دوسری تفسیر مش سے متعلق یہ ہے کہ مش سے متعلق ومشیہم التوازو، مش سے متعلق پیدل چلنے والی مراد نہیں ہے، مولا نے یہ نہیں کہا، بلکہ مولا اس سے وسیع کہہ رہے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے، ایک وہ ہے جو میں نے عرض کیا، اس سے وسیع کہہ رہے ہیں نہیں، مش یعنی روش، طریقہ، زندگی گزارنا ان کا متوازے ہے. اب وہ صرف چلنے میں متوازے نہیں ہیں، وہ پڑھنے میں بھی متوازے ہیں، وہ گھریلو معاملات میں متوازے ہیں، وہ ادارے کے معاملات میں متوازے ہیں، وہ پڑھانے میں بھی متوازے ہیں، وہ کسی کے معاملات میں، ہر کام میں وہ متوازے ہیں، ان کے ہاں غرور نہیں پایا جاتا. البتہ ظاہر تو یہی ہے کہ مش سے مراد یہی چال ڈھال، لیکن دوسری تفسیر بھی اگر ہم اس پہ غور کریں کہ مطلقاً زندگی ان کی جو ہے وہ روش اور سیرت اور ان کی زندگی جو ہے وہ متوازیانہ ہے، تو یہ بہرحال وسیع مفہوم ہے کہ جس کو لیا جا سکتا ہے امیر المومنین کے اس فقرے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے سقر، بہت مشہور وادی ہے، ہم نے اور آپ نے نام سنا ہوا ہے سقر. وہ وادی مخصوص ہے متکبر لوگوں کے لیے، جہنم کی اس وادی میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا صرف اور صرف متکبر لوگوں کو ڈالا جائے گا. امیر المومنین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا واقعہ اور سب سے خطرناک واقعہ جس نے ایک پوری نسل انسانیت کو ایک رخ پر ڈال دیا اور مشکل میں ڈال دیا، وہ تکبر کا واقعہ ہے، کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، اور شیطان جس نے 6000 سال عبادت کی تھی، 1-2 سال نہیں، 6000 سال، جن ہے نا شیطان، ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، 6000 سال جو ہے وہ جس نے عبادت کی تھی، اتنی عبادت کے بعد اس نے ایک اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ اپنی عبادتوں کو بھی ضائع کر دیا، اور پوری قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ایک امتحان کا ذریعہ بن گیا. جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو کیا دیکھا گیا کہ شیطان سجدہ نہیں کر رہا. شیطان اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن کیونکہ فرشتوں کے انجمن میں اور اجتماع میں شریک تھا، اور ان سارے بڑے اجتماع سے خطاب ہوا تھا کہ تم سجدہ کرو، وہ اس کا حصہ تھا، لیکن سب نے سجدہ کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں. اس نے اپنے اس جواب سے بہت سارے مسائل ایجاد کر دیے. سب سے پہلا مسئلہ تو اس نے یہ ایجاد کیا کہ جسے خالق مانتا ہے اس کو حاکم نہیں مانتا. یہ خالق تو مانتا ہے اپنا اللہ کو، خود کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، خالق تو مانتا ہے، یہ قرآن وہ خلقتہ من تین، اور تو نے آدم کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، خالق مانتا ہے مگر حاکم نہیں مانتا اللہ کو. کیونکہ اگر حاکم مان رہا ہوتا، ولی مان رہا ہوتا، سرپرست مان رہا ہوتا، مولا مان رہا ہوتا، تو کبھی بھی مولا کی بات کے اوپر بات نہیں کی جاتی، مولا کی بات کو تو مانا جاتا ہے. اس نے ایک تو یہ گمراہی کا اظہار کیا اپنے، اور کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تکبر کا اظہار کیا، غرور کا اظہار کیا، اور کہا بھی اللہ نے کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں سمجھتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عالین سے مراد اہل بیت ہیں، وہ پنجتن ہیں جن کا نور وہاں پر تھا، وہ ہیں کہ جن کو میں سجدے کا حکم نہیں دے رہا ہوں، صرف وہ ہستیاں ہیں جن کو میں آدم کے لیے نہیں کہہ رہا. وہ تھے تو وہ بھی اس وقت وہیں تھے، وہ لوگ بھی پنجتن ان سے سب سے پہلے تھے، اس وقت بھی تھے، جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو تو وہاں پنجتن بھی تھے, مگر فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ مجھے آگ سے بنایا, ایسے مٹی سے بنایا, تو اللہ نے کہا تو نے کیا مجھے اپنے آپ کو کیا عالین میں سمجھا ہے جو سجدہ نہیں کر رہا, یعنی پنجتن میں سمجھا ہے تو نے اپنے آپ کو, یعنی اتنے بڑے لوگوں میں تو نے سمجھا ہے اپنے آپ کو جن کو میں سجدے کا حکم نہیں دے رہا, وہ نہیں کر رہے سجدہ, تمہیں تو کرنا ہے سجدہ. اس نے غرور کا اظہار کیا, تکبر کا اظہار کیا, اور تکبر کے اظہار کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا پڑا کہ یہ رجیم قرار پایا اور اسے اللہ نے بارگاہ سے نکال دیا. یہاں ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے, پہلے تو اس کا یہ خود استدلال بھی غلط تھا, ایک تو یہ اللہ کی حکمت پر بھی اعتراض کر رہا ہے, اللہ کی حاکمیت پر بھی اعتراض کر رہا ہے. حاکم اگر حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو اور وہ نہیں مان رہا تو گویا حاکم نہیں مان رہے نا, تو ایک تو اللہ کی حاکمیت پر معترض تھا, دوسرا اللہ کی حکمت پر بھی معترض تھا. اور حکمت یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا, آگ افضل ہے, یہ خود استدلال غلط تھا شیطان کا. کس نے کہا ہے کہ آگ افضل ہے, کس اعتبار سے آگ افضل ہے؟ آگ کا جو غالب کردار ہے وہ بربادی ہے, آگ کا غالب کردار بربادی ہے, جلانا ہے, ختم کرنا ہے, مٹانا ہے, لیکن خاک کا جو غالب کردار ہے وہ آبادی ہے, وہ آبادی پھیلاتی ہے, وہ زندگی دیتی ہے. حتیٰ آگ جلانے کی جو چیزیں وہ بھی خاک کی ہیں, کوئلہ ہوگا, پتھر ہوگا, لوہا ہوگا, انہی چیزوں سے آگ جلتی ہے, یہ بھی خاک کا حصہ ہے, یہ بھی خود خاک کی تولید ہے, یہ بھی خود خاک سے بنے ہوئے ہیں, زمین کا حصہ ہے. لہذا جو چیز آگ لگاتی ہے یا جو جس چیز سے آگ لگتی ہے اور آگ جلتی ہے وہ خود زمین کی تولید ہے, وہ خود زمین کی ولادت ہے, زمین سے دنیا میں آئی ہے. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کم ہے اور میں زیادہ ہوں؟ یہ تو خود مٹی کی اولاد ہے, آگ تو خود مٹی کی اولاد ہے. تو اللہ کی حکمت پر بھی اعتراض کر رہا تھا, اللہ کی حاکمیت پر بھی اعتراض کر رہا تھا. اور جب متکبر ہو جاتا ہے نا انسان, تو یہ پیغام ہے شیطان کے اس کردار کی وجہ سے اور اس حرکت کی وجہ سے کہ اگر انسان متکبر ہو جائے تو ایسا خطرہ اس کی زندگی میں ہمیشہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو اپنے اللہ کا نہیں ہو سکتا, متکبر آدمی جب اپنے اللہ کا نہیں ہو سکتا تو متکبر اپنے باپ کا کیا ہوگا, لہذا ماں باپ کی توہین بھی شروع ہو جائے گی. پھر متکبر آدمی سے ماں باپ بھی توہین کی امید رکھیں, متکبر اولاد سے ماں باپ بھی بے ادبی کی امید رکھیں, اس لیے کہ متکبر تو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کو نہیں چھوڑتا, تو پھر یہ بزرگوں کو کیا مانے گا, والدین کو کیا ادب کرے گا, علماء کا کیا ادب کرے گا, مجتہدین کا کیا ادب کرے گا, مراجع کا کیا ادب کرے گا, اس لیے کہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا متکبر آدمی, اللہ کے اوپر ہی اعتراض کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا واقعہ جو اس موضوع میں, جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے حساب سے پیش آیا تاریخ بشریت کے اندر, وہ ہے شیطان کا واقعہ جس نے تکبر کیا اور اس کا نتیجہ بہرحال آپ کے پیش نظر ہے کہ یہاں تک پہنچا کہ وہ رجیم بھی قرار پایا, لعنتی بھی قرار پایا, اور مگر اللہ کیونکہ حکیم ہے, اللہ عادل ہے, اس کی محنتوں کا وہ بدلہ بھی دینا چاہتا تھا, اس کی محنتوں کا بدلہ اسے دیا کہ قیامت تک وہ زندہ رہے اور لوگوں کے لیے آزمائش بنتا رہے. اور ہمیں بھی اللہ نے کیونکہ صاحب اختیار بنایا ہے, ہمیں اللہ نے حیوانات میں اور پودوں اور پتھروں میں پیدا نہیں کیا, لہذا ہمیں بھی صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے اس کا کردار بھی رہے گا, اور ہمارے سامنے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی سلسلہ نبوت کا اور امامت کا ہے ان کا کردار بھی رہے گا, تاکہ ہمارے سامنے دونوں کردار رہیں اور ہم اختیار اپنا رکھتے ہوں کہ ان ہدینا السبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم دونوں رستوں کو دیکھتے رہیں اور صحیح رستے کی طرف ہم چلیں, یہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا. تو سب سے پہلا واقعہ تکبر کے تاریخ میں وہ تو شیطان کا واقعہ ہے. اور دوسری بات تکبر کے حوالے سے جو انتہائی خطرناک بات ہے, اور وہ ہے کہ یہ تکبر جو نقصانات معاشرے کو دکھاتا ہے اور معاشرے میں جو نقصانات سامنے آتے ہیں ان نقصانات میں علم کا رستہ بند ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے. جو متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے, یا یوں کہوں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جو متکبر ہوں, اس لیے کہ متکبر آدمی سوال نہیں کرتا, متکبر آدمی کسی کو مانتا نہیں ہے, متکبر آدمی کسی کو بڑا نہیں مانتا, کسی کو استاد نہیں مانتا, کہتا ہے میں خود کچھ ہوں, لہذا وہ اچھا طالب علم قرار نہیں پا سکتا, وہ اچھا شاگرد نہیں بن سکتا. خود سوال کرنا اور نہ کرنے میں بھی تکبر کو ایک کردار ہے. سوال کرنے والا اور نہ کرنے والا, ان دونوں میں ایک, ان کے اندر کی ایک کیفیت ظاہر ہوتی ہے. جو متکبر ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا, میں جانتا ہوں بھائی مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت پاکستان کے معاشرے میں جو اس وقت بگاڑ ہے, جو آپس میں انتشار ہے, جو ہمارے ہاں گروہ بندیاں ہیں, جو ہمارے ہاں گروپ بندیاں ہیں, اس کا بھی ایک سبب تکبر ہے. میں حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں ایک دفعہ نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا پاکستانیوں سے متعلق کہ آپ تعبد اور اطاعت کی فضا کو قائم کریں پاکستان میں. پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے, بڑی بڑی شخصیات ہیں ہمارے پاس, بڑی کوالٹی کے لوگ موجود ہیں جن پہ سیمینار ہونے چاہیے. اتنی خدمت کرنے والی اور اتنے دماغ رکھنے والی اور ذہین شخصیات موجود ہیں, مگر ہمارے ہاں اطاعت کا فقدان ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی میری بات سے اتفاق نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھ لے, گھر میں کتنا احترام ہے اس کا, محلے میں کتنا احترام ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اطاعت کی فضا ختم ہوتی جا رہی ہے, کسی کو ماننے کی فضا ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ, سر سید احمد خان سے پوچھا گیا کہ سقیفہ میں اگر آپ ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے, تو وہ جو ہے بتاتا, سر سید احمد خان سے پوچھا گیا اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے, تو اپنی راڑی پر ایسے ہاتھ پھیر کے کہنے لگے ہم خود امیدوار ہوتے. ایک سلوات پڑھ لیں ذرا, اللہم صل علی محمد. لہذا نہ ماننا کسی کو, بڑا نہ ماننا خود ایک تکبر کی علامت ہے. علم کے رستے میں رکاوٹ ہے تکبر. اچھا شاگرد, اچھا طالب علم نہیں قرار پا سکتا وہ شخص کے جو متکبر ہے. نبی مکرم کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں خال باندھ کے آیا ہوں اور ذرا بے چین سا اونٹ ہے میرا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھول کر عقال کہتے ہیں وہ ایک رسی جو اونٹ کے گھٹنے پر باندھی جاتی ہے, اور عرب لوگ جو رومال سر پہ ڈال کے وہ ایک رسی سی سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں نا, اس رومال کو اڑنے سے اور گرنے سے بچانے کے لیے, اس کو بھی عقال کہا جاتا ہے. وہ ایک گول سی ایک رسی سی ہوتی ہے جو سر پہ رکھتے ہیں عرب دنیا کے اندر, اسے بھی عقال کہا جاتا ہے. اونٹ کے گھٹنے میں جو رسی باندھی جاتی ہے اس کو بھی عقال کہا جاتا ہے. بہرحال میں اب اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ کہاں اونٹ کے اندر گھٹنے پہ بننے والی رسی, کہاں سر پہ رکھی جانے والی رسی, لیکن دونوں عقال ہیں. وہ کہنے لگا میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کے آیا ہوں, مجھے آپ کھڑے کھڑے بتائیے یہ کیا دین لے کر آئے آپ. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر آپ کے اسلام کو سمجھوں, اور اتنا لمبا وقت میرے پاس نہیں ہے, مجھے کھڑے کھڑے بتائیے, میں کھڑا ہوں, مجھے بتائیے یہ کیا ہے جو آپ نے نظریہ پیش کیا ہے. نبی مکرم سے سوال کرتا ہے کہ بدو ایک عربی, حضرت فرمایا بیٹھنے کی ضرورت نہیں, کھڑے کھڑے دو جملوں میں تجھے اسلام سمجھا دیتا ہوں. الاسلام هو التسلیم, اسلام جھک جانے کو کہا جاتا ہے, تسلیم ہو جانے کو کہا جاتا ہے, اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. لہذا تکبر اور غرور انسان کو تسلیم نہیں ہونے دیتا, جھکنے نہیں دیتا. ماننے کی جو ایک جوہر ہے, جو صلاحیت ہے, وہ اس سے مٹا دیتا ہے. نہ ماننے کا اس کے اندر ایک عیب پیدا کر دیتا ہے. لہذا یہاں ایک مشکل جو تکبر سے سامنے آئے گی وہ ہے علم کے رستے میں رکاوٹ آ جائے گی. آدمی سیکھے گا نہیں, میں تو ان سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, میں ان سے زیادہ اچھا جانتا ہوں, میں ان سے کیوں پوچھوں, یہ کون ہوتے ہیں جو مجھے بتائیں گے, یہ مجھے کیا بتائیں گے. لہذا یہاں علم کا رستہ رک جاتا ہے. معمولاً کہا جاتا ہے کہ کنویں کو, پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے. معمولاً ایک محاورہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے. اس میں خاکساری انکساری تو ہے کہ بھئی اگر آپ نہیں جانتے تو جائیے اس کے پاس, جس کے پاس جو جانتا ہے. لیکن جاننے والوں سے متعلق ایک عظیم ایک پیغام, اور وہ یہ کہ کیا کوئی دنیا میں نبی مکرم سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا میں مولا علی سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مولا علی نہج البلاغہ میں نبی مکرم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ طبیب دوار بطب, میرا نبی ایسا طبیب تھا جو اپنے اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، مگر ہمیشہ کنویں کا پانی کیوں بن کے رہو کہ لوگ تمہارے پاس آئیں؟ کبھی سیلاب کا پانی، کبھی دریا کا پانی، کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ کہ لوگوں کے پاس چلے جاؤ خود ہی. یعنی جہاں میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ شاگرد کو استاد کا احترام کرنا چاہیے، وہاں استادوں کو بھی تو یہ پیغام ہے نا کہ وہ اپنے شاگردوں کو ڈھونڈیں. وہ کیوں انا کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں کہ صاحب میرے پاس کوئی آئے گا تو میں بتاؤں گا، اور کوئی نہیں آ رہا تو میں نہیں بتا رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا تو میں نہیں بتا رہا. نبی سے زیادہ تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، مولا علی سے جاننے والا تو زیادہ نہیں ہے. مولا علی فرما رہے ہیں کہ نبی کی صفت یہ تھی کہ طبیب ان دوار ان بطبے، ایسے طبیب تھے کہ جو اپنے اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کو ڈھونڈتے تھے تاکہ ان کا علاج کریں، ان کو شفا عطا کریں. اور دو طرح کے اوزار طبابت نبی کے پاس تھے، ایک نبی کے پاس مرہم ہوا کرتا تھا اور ایک نبی کے پاس جو ہے وہ نشتر ہوا کرتا تھا. مولا فرما رہے ہیں، یہ مولا کا نہج البلاغہ کا فرمان ہے، نبی کے پاس دو طرح کے اوزار تھے، ایک نبی کے پاس مرہم ہوتا تھا اور ایک نبی کے پاس نشتر ہوتا تھا. کبھی نبی مکرم مریضوں کو مرہم لگاتے تھے تو کبھی ان کے زخم کو جلاتے تھے، اسے ختم کرتے تھے. بہرحال علم کے رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور سوال کرنا علامت ہے تواضع کی، اور سوال نہ کرنا علامت ہے تکبر کی. بعض اوقات عبادت کے اندر بھی یہ تکبر رکاوٹ ڈال دیتا ہے، یہ بیماری تکبر کی عبادت میں بھی رکاوٹ ڈال دیتی ہے. مثلا ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی کی عادت ہے بار بار صلوات بھجوا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک بیچارہ ایک مومن، وہ بار بار صلوات، بار بار نعرے لگوا رہا ہے، مثلا صلوات لے لیجئے. اب جو متکبر آدمی ہے نا، وہ تو صلوات کا نعرہ لگا رہا ہے، آدھے پڑھ رہے ہیں، آدھے نہیں پڑھ رہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے. جو متکبر آدمی ہے وہ صلوات ہی نہیں پڑھ رہا، اس کی وجہ سے. یہ متکبر ہے یا نہیں بھائی؟ یہ صلوات بھی اپنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ٹھیک ہے یہ زیادہ صلواتیں بھجوا رہا ہے، مگر صلوات تو اپنے ابا پر نہیں بھجوا رہا ہے، یہ نبی پہ صلوات بھجوا رہا ہے، یہ آل نبی پہ صلوات بھجوا رہا ہے. لہٰذا اپنے تکبر کو مٹاؤ بھائی، یہ دعوت تو بری نہیں دے رہا، یہ پیغام تو برا نہیں دے رہا، یہ عبادت کا پیغام دے رہا ہے. لہذا بعض افراد اس انداز سے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ بار بار صلواتیں ہیں، اور اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہو یہ، کیا کر رہا ہے وہ بھائی. ہاں البتہ بعض محل دیکھنا چاہیے، اور موضوع اور مناسبت کو دیکھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اس بات کو. لیکن اگر کبھی فرض کریں کبھی ایسا ہو بھی جائے تو ہم اپنے آپ کو خود سٹو لیں، خود دیکھیں کہ ہم اس وجہ سے صلوات نہیں پڑھ رہے کہ یہ پڑھوا رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو عبادت میں اور علم کے رستے کے اندر تکبر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کے علاوہ جو معاشرے کو ایک بہت بڑا نقصان تکبر پہنچا رہا ہے، وہ ہے سماجی انصاف میں رکاوٹ، وہ ہے عدالت اجتماعی میں رکاوٹ. پانچ ملک کے لوگ ویٹو پاور کہلائیں اور 156 ممالک کے لیے جو ہے وہ فیصلہ جو چاہیں بدل دیں، فیصلہ جو چاہیں کر دیں، یہ تکبر ہے یا نہیں ہے؟ صرف پانچ ملک جو پوری دنیا کے بڑے بڑے فیصلوں کو ختم بھی کر دیتے ہوں، جو پوری دنیا کے بڑے بڑے فیصلوں کو ویٹو کر دیتے ہوں، نہ مانے تو نہیں مانا جائے گا، مان لے تو مانا جائے گا. تو یہ تکبر، یہ غرور، یہ خود پسندی، یہ بڑائی، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور مغرور ہونا، یہ سماجی انصاف کے راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. معاشرے میں انصاف فراہم نہیں ہو رہا، معاشرے کے اندر بے عدالتی حاکم ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ متکبر لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے. سماجی انصاف اس وقت پوری دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے. ہماری معیشت اس وجہ سے خراب، ہماری سیاست اس وجہ سے خراب، ہماری عبادت حتیٰ اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے. ہم اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر پا رہے اس لیے کہ انصاف نہیں ہے معاشرے کے اندر، عدالت نہیں ہے حاکم معاشرے کے اوپر، لوگ امن میں نہیں ہیں، لوگ چین سے نہیں رہ رہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بدامنی ہے اور معاش خراب ہے. لہذا جب تکبر اس حد تک معاشرے کے اندر حاکم ہو جائے تو پھر معاشرہ چین اور سکون سے باہر نکل جاتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا کریں کہ اس بیماری سے محفوظ رہیں؟ کیا کریں کہ اس بیماری سے ہمیں بچاؤ ملے، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں؟ چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، شاید تین یا چار باتیں کہ اگر ان باتوں کی طرف ہماری توجہ ہو تو ہمارا آئندہ معاشرہ یا ہم بھی کسی حد تک، بعض باتیں تو گزر گئی ہیں بہت ساری، اس کو تو کم کیا جا سکتا ہے، شدت کو تو 10 درجے کی شدت ہے. اب میں 70 برس کا ہو گیا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں، میں مثلا 70 برس کا ہو گیا ہوں، تو اب وہ جو 10 درجے کی شدت ہے میرے یہاں غرور اور تکبر کی، تو اسے کم کر کے مثال کے طور میں 7 درجے پر 6 درجے پر لا سکتا ہوں، اور یہ بھی بڑا کارنامہ ہوگا. لیکن یہ آئندہ نسل، یہ بچے، یہ آئندہ گودوں میں آنے والے بچے، یہ آئندہ آنے والے بچے، یہ ہمارے چھوٹے، یہ ہمارے جوان، یہ بچے، ان کو اگر ابھی سے ہم نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی تو شاید ہم سے بہتر ہوں یہ لوگ، ہمارے ماحول سے یہ بہتر ماحول کی طرف جائیں. تو کیا، کن باتوں کی طرف توجہ دی جائے کہ اس بیماری سے آدمی محفوظ رہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تکبر کی وجوہات کو تلاش کر لیا جائے. جس طرح ایک ڈاکٹر، یعنی ڈائیگنوسٹک سینٹر کا ڈاکٹر اور تشخیص مرض کا ڈاکٹر اصل بیماری کی جڑ کو تلاش کر لیتا ہے، پھر اس کا علاج وہ ڈاکٹر کرتا ہے جس نے اسے وہاں بھیجا ہوتا ہے مثال، تو صحیح علاج پھر ہو پاتا ہے. تشخیص مرض پہلے طے پائے. تشخیص مرض یہ بیماری ہے، تکبر ایک روحانی بیماری ہے. اس مرض کی تشخیص، سب سے پہلی تشخیص تو یہ ہے کہ عدم معرفت اپنے بارے میں اور پوری دنیا کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، تبھی تو متکبر ہے. جتنا یہ اپنے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا، جتنا اس پوری دنیا کے بارے میں اس کی معلومات بڑھ جائے گی، اس کا تکبر کم ہونا شروع ہو جائے گا. 10 درجے کا تکبر 5 اور 6 درجے پر اور شاید 0 پر آ جائے اور یہ پوری طرح شفا یاب ہو جائے. اسے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، اسے پوری دنیا کے بارے میں غور کرنا چاہیے تاکہ اس کا تکبر مٹے، آ جائے اپنے بارے میں غرور، اپنے بارے میں غور کرنے کے حوالے سے. تو یہاں امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں پھر ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں گے، اللہم صل علی محمد و علی محمد. حضرت فرماتے ہیں تو کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ تیرا اول نجاست، تیرا آخر نجاست، تو نجاستوں کا پتلا، 5-5 نجاستیں تیرے اندر ہیں. تیرا آغاز وہ آب پشت ہے، تیری ابتدا وہ آب پشت ہے، غلیظ ترین پانی ہے، نجس ترین پانی ہے. تو تکبر کس بات پہ کرتا ہے؟ اور تیرا انجام ایک میت ہے، جسے اگر تیرا بیٹا بھی ہاتھ لگا لے گا تو اسے غسل کرنا پڑے گا. تیرا اول بھی نجاست، تیرا آخر بھی نجاست، تو اپنے اندر نجاست لیے پھرتا ہے. بول تیرے اندر، ممبر کا تقاضا ہے، میں اپنے روزمرہ کی زبان میں نہیں کہہ سکتا، تیرے اندر بول پایا جاتا ہے جس کے کرنے کے بعد وضو واجب ہو جاتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تیرے اندر براز پایا جاتا ہے، بول اور غائط پائی جاتی ہے تیرے اندر، دو نجاستیں یہ. خون تیرے اندر پایا جاتا ہے، تو 5 نجاستوں کا پتلا ہے. تیرے اندر یہ 5 نجاستیں نہ ہوں تو تیرا وجود ہی نہ رہے. غلیظ، نجیس، نجس وجود کے ساتھ تیرا وجود ہے، پھر تو بھی تکبر کرتا ہے. امیر المومنین غرور مٹا رہے ہیں، ہمارے اوپر غور کروا رہے ہیں، کیونکہ ایک نسخہ کیا ہے تکبر سے بچنے کا؟ ایک نسخہ تکبر سے بچنے کا ہے، اپنے اوپر غور کرو، تم ہو کیا بھائی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں، پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ انگوٹھا اگر کٹ جائے تو ہم ان دو انگلیوں سے تو بٹن نہیں لگا سکتے. ہماری تو یہ حیثیت ہے، کوئی لگا کے دکھائے ان دو انگلیوں سے بٹن؟ ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ان دو انگلیوں سے ہمارا بٹن، جب تک انگوٹھا ساتھ نہیں لگے انگلی کے تو ہم بٹن نہیں لگا سکتے. ہماری تو حیثیت یہ ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو نظام، باریک نظام اللہ نے قرار دیا ہے، ایک ذرا سی جھٹکے کے اوپر اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو معلوم ہے کہ ہاتھ رہ گیا، پیر رہ گیا، آدھا دھڑ رہ گیا، اوپر کا حصہ رہ گیا، نیچے کا حصہ رہ گیا، مفلوج ہو کے رہ جائے گا انسان. یہ آنکھ، ایک باریک سا بال اس کے اندر چلا جاتا ہے تو ساری دنیا ایک طرف اور یہ بال ایک طرف، سارے کام چھوٹ جاتے ہیں، ساری مصروفیتیں چھوٹ جاتی ہیں، ساری میٹنگیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے دستخط ختم ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے آگے کاغذات رکھے ہوں وہ سب پھینک دیے جاتے ہیں کہ بھائی پہلے اس کو تو صحیح کروں، اتنی مجبوری ہے ہماری. ایک بال آنکھ میں چلا گیا تو اس نے بے چین کر دیا. ایک تمہاری کمر کی ہڈی کی کوئی ڈسک اور کوئی اس کا موہرا ادھر سے ادھر ہو گیا تو اس نے تمہیں مجبور کر دیا، تمہیں کام کرنے نہیں دے رہا. یہ دماغ کے اندر اتنا باریک باریک نظام پروردگار عالم نے ہمارے بھیجے کے اندر، اس ہمارے سر کے اندر رکھا ہے، لہذا اس باریک باریک نسوں میں اگر کہیں جا کر خون رک جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ لقوہ ہو گیا اور فالج ہو گیا. جی اتنا مجبور ہمیں بنایا ہے، اتنا محتاج ہمیں بنایا ہے, تم ہو کیا بھائی, غرور کس بات کے اوپر کر رہے ہو؟ ایک صاحب بولتے بہت زیادہ تھے, جو آیا منہ میں کہہ دیا, جو آیا منہ میں کہہ دیا, گالیاں دینا, برا بھلا بولنا, اور صرف بولنا بولنا. جی ہم سکوت کے اوپر بات کر چکے ہیں, اتنا زیادہ بولتے تھے وہ کہ مگر پیسہ تھا, دولت تھی, نوکر چاکر تھے, بڑی وزارت تھی, بڑے منصب پر فائز تھے, 20-20 گاڑیاں ان کے دروازے پہ کھڑی رہتی تھیں, تو سب سنتے تھے اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار تھا. اور ایک آدھ دفعہ کسی تعلق کی وجہ سے تو اس وقت سوچتے تھے, البتہ اس وقت میں زیادہ عمر نہیں تھی ہماری, ہم سوچتے تھے بھائی آدمی کیا ہے, فرعون ہے تو. لیکن آپ یقین جانیے کہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے کہ وہ پانی مانگنے کے لیے بھی ان کی زبان نہیں چلتی تھی. پھر فالج میں ایسے مبتلا ہوئے کہ وہی آدمی جو گالم گلوچ باتیں اور لمبی لمبی باتیں, وہی آدمی اپنے بیٹے سے بھیک کے انداز میں کہتا تھا مجھے پانی پلا دو. کپڑے خراب ہو جاتے تھے, چلا پھرا نہیں جاتا تھا. عبرت بن جاتے ہیں بعض لوگ, کیا ہو بھائی تم, کیا معلوم کہ اللہ تمہیں کیا دکھا دے اس دنیا کے اندر. لہذا اپنے اوپر غور کرنا, اپنی حقیقت پر, حیثیت پر, تمہاری حیثیت کیا ہے, تم ہو کیا, تو انسان کو غرور سے بچائے گی یہ چیز اور مغرور ہونے سے روکے گی. پھر وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فصلت کی 55 آیت میں کہا ہے نا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم پوری دنیا میں اپنی آیات تمہیں دکھائیں گے, پوری کائنات میں, اور تمہارے نفس میں ہم تمہیں اپنا وجود دکھائیں گے, تمہارے اندر ہم پائے جاتے ہیں. یہ کچھ اسی طرح کا موضوع ہے. کبھی دن میں کسی کھڑکی سے, کسی سوراخ سے روشنی آ رہی ہوتی ہے سورج کی, تو کتنی سی جگہ سے وہ روشنی گزر رہی ہوتی ہے, مگر اس میں ہزاروں ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب یہ تو کیونکہ روشنی آ رہی ہے تو ہمیں وہ ہزاروں ذرات دکھائی دے رہے ہیں, اس وقت ملینوں ذرات شاید اس اتنے سے حجرے کے اندر ہوں, مگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. تو کیا مطلب ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. میں بہت سی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر پا رہا, میری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی, تو اس کا مطلب ہے کچھ وجود ہی نہیں ہے کسی کا. ہماری مثال نہیں, ہماری زمین کی مثال اس جہان کے اندر ان ہزاروں ذرات کی طرح ہے جو ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اور ایک چھوٹے سے سوراخ سے روشنی کے اندر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ہماری زمین کی مثال ایسی ہے, اس پوری جہان کے اندر, اس پورے کہکشانوں کے نظام کے اندر ہماری زمین کی مثال ہی ہے. تو پھر دیکھیے ان پہاڑوں کا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنے اونچے اونچے ہیں, تو یہ تو زمین پر ہیں, پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو اگر چند ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاز اڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بڑی عمارتیں دکھائی نہیں دیتی, تو ہم کہاں دکھائی دیں گے؟ یہ بڑی بڑی سربر فلک عمارتیں جب جہاز اوپر جانے لگتا ہے تو یہ چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ یہ تو دکھائی بھی نہیں دیتی, پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری زمین اس پوری دنیا کے اندر وہ ہزاروں ذرات جو ہمیں روشنی میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان ذرات کی طرح سے ایک ذرات. میں غور کر رہا تھا آج اس کے اوپر کہ تحقیق کی ہے 1,000 کروڑ ستارے صرف ہماری کہکشان میں ہیں, ہماری کہکشان میں 1,000 کروڑ ستارے. پڑھ کر پڑھ رہا ہوں, سنی بھی بات نہیں کر رہا, کتاب سے پڑھ کر آ رہا ہوں. 1,000 کروڑ ستارے صرف اس نظام شمسی میں جو ہمارا نظام شمسی ہے, اور یہ نظام شمسی ایک نہیں ہے, یہ سینکڑوں نظام شمسی ہیں, اور وہ کہکشاں کہلاتی ہیں, اور کہکشائیں کہلاتی ہیں, اور پھر جہان بنتا ہے پورا. کروڑوں کی تعداد میں, 1,000 کروڑوں کی تعداد کے اندر تو ستارے پائے جاتے ہیں, اور پھر اس میں زمین, ان سیاروں میں زمین, اور زمین بھی ایک ذرے کی طرح اڑتی بھی جو دنیا کے اندر. البتہ وہ نظام میں نے کل یہ پرسو عرض کیا تھا کہ اللہ نے ایسا نظام قرار دیا ہے کہ زمین اپنی حرکت سے باہر نہیں نکلتی, اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتی. جس مدار پہ اسے گھومنا ہے, دو حرکتیں ہیں زمین کی, سعودی ہے, عمودی ہے, دو طرح کی حرکتیں ہیں. ایک موسم بناتی ہے, ایک دن رات بناتی ہے حرکت, حرکت سے موسم بنتا ہے, دن رات بنتے ہیں. لہذا اب یہ جو زمین کی دو طرح کی حرکتیں, یہ اپنے مدار پر باقی رہتی ہے زمین, اس میں تبدیلی نہیں آتی, لیکن زمین ہماری ان ذرات میں سے ایک ذرہ ہے. بھائی کیا ہو تم, کیوں غرور کرتے ہو, کس بات پہ غرور ہے تمہیں؟ زمین پہ اتنا بڑا مکان بنا کر غرور کر رہے ہو, یہ گاڑی جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے مثال 50 لاکھ کی خرید لی, اس پہ تم غرور کر رہے ہو, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. شاید میں کہہ چکا ہوں اور نہیں کہا تو یہاں کہہ دیتا ہوں, ویسے بھی یہ چیزیں, بڑا مکان, بڑی گاڑی, اچھا کھانا, یہ کون سا کمال ہوا بھائی, یہ کیسا کمال ہوا. بہت زیادہ تم قیمتی کپڑے پہنو گے تو ریشم پہنو گے, تو یہ تو ایک فضلہ ہے, کیڑے کا. اسے فخر کرنا چاہیے کہ میرا فضلہ پہن رہا ہے یہ انسان. تم کس بات پہ فخر کر رہے ہو؟ بہت بڑے مکان میں اگر رہ رہے ہو تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کے غریبوں کا حق نہیں دے رہے تو یہ مکان میں رہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور گاڑی, مہنگی ترین گاڑی بھی اگر آج کے زمانے کی آپ خرید لیں تو آج کے زمانے کی گاڑی میں اور کل کے گھوڑوں اور گدھوں میں اور اونٹوں میں ایک موٹا فرق تھا. کل کی سواریاں یعنی اونٹوں میں اور گھوڑوں میں اور آج کی سواریوں لینڈ کروزروں میں یہ فرق ہے کہ کل جب گھوڑے پر اپنے سواری پر آپ بیٹھتے تھے تو وقار کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ بات بھی رہ جائے, نہیں آ جائے گی تو اچھی بات ہے, ورنہ ابھی زبان پہ لفظ آ گیا. وقار اور چیز ہے, تکبر اور چیز ہے. ہمیں وقار کی دعوت دی ہے, تکبر کی مذمت کی ہے. وقار اور چیز ہے, تکبر اور چیز ہے. پہلے جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو وقار کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور آپ جب لاکھوں روپے کی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ گاڑی جب تک آپ کا سر نہیں جھکا لیتی اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتی آپ کو. توجہ ہے نا, جب تک ہماری گردن نہیں جھکلوا لیتی, گردن ٹیڑھی نہیں کروا لیتی, اس وقت تک ہمیں اپنی سیٹ پر بیٹھنے نہیں دیتی یہ گاڑی. تو کس بات پہ فخر ہے بھائی, کس بات پہ غرور ہے؟ دنیا میں اتنی بڑی کائنات کے اندر تم رہ رہے ہو, تمہاری حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں. اور یہی کمال ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تب اللہ اسے اٹھاتا ہے, تب اللہ اسے بلند کرتا ہے. لہذا مولا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے فقیروں میں اپنے ولیوں کو چھپایا ہوا ہے. جو اپنے آپ کو فقیر بنا دیتے ہیں, اپنے آپ کو متوازے بنا دیتے ہیں, اپنے آپ کو خاکسار بنا دیتے ہیں, اللہ ان میں سے ولی بناتا ہے. اللہ کبھی بھی ان لوگوں میں ولی نہیں بنائے گا جو اس انداز کی زندگی گزار رہے ہوں, جو متکبرانہ زندگی ہے. لہذا تکبر کو مٹانے کے لیے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پوری کائنات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان ہے, تہذیب نفس کا مہینہ ہے, اصلاح نفس کا مہینہ ہے. اور میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں, اگر بات ابھی میری چل رہی ہے ختم نہیں کر رہا, سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں, پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے خشک اور بغیر مرچ مسالے والا جو ہے موضوع وہ آپ سن رہے ہیں مسلسل, اور مسلسل آپ کی تعداد میں کمی نہیں ہے ماشاءاللہ, آپ تشریف فرمائیں. اللہ ہمیں اس مہینے کی جو ایک ماحول اللہ نے فراہم کر کے دیا ہے ہمیں, یہ اللہ نے ہمارا ایک فریش کورس رکھوایا ہے ایک مہینے کا, یہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک اہتمام کیا ہے. 11 مہینے تک تم گھومتے پھرتے رہے مگر ایک مہینے ذرا اپنے اوپر بھی غور کرو. لہذا یہ موقع بہت مناسب ہے, اور اس میں آپ کی توجہ, آپ کی آمد, اور اس ادارے کا یہ اہتمام کرنا, قرآن و عطرت اکیڈمی کا, جناب مولانا مہدوی صاحب اور ان کے رفقاء کار اور اس ادارے کے ذمہ دار, میں ان کا شکر گزار ہوں. تو ایک تو سبب کیا ہوا, وہ یہ ہوا کہ اپنے اوپر اور پوری کائنات کے اوپر غور کرے گا تو انسان متکبر نہیں ہوگا. دوسرا سبب تکبر کا جو ہے اسے مٹا دیا جائے, خود بخود تکبر کم ہونا لگے گا, ختم ہونے لگے گا, اور وہ ہے احساس کمتری. دیکھیں کتنا بیلنس کرنا چاہتا ہے اسلام ہمیں, ایک جانب ہمیں متکبر نہیں ہونے دینا چاہتا, ایک جانب ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتا. کتنا اعتدال ہے اسلامی تعلیمات کے اندر. ایک جانب ہمیں کہا جا رہا ہے تکبر نہیں کرو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, ایک ذرے کتنا بھی نہیں ہو تم, ایک جانب کہا جا رہا ہے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا. اور مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم ارشاد فرماتے ہیں اپنی ایک حدیث میں, ما من رجل تجبر الا بذلۃ وجدها فی نفسه, کوئی شخص مغرور نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے نفس کے اندر ایک احساس کمتری پایا جاتا ہے. مولا فرما رہے ہیں کوئی شخص مغرور نہیں ہوگا مگر اس وجہ سے مغرور ہوگا کہ اس کے اندر احساس کمتری پایا جاتا ہے, اس میں احساس کمتری پایا جاتا ہے. صدام مغرور تھا نا بھائی, اتنا تو مجھے نام لینے کی اجازت ہے. صدام مغرور تھا نا, کیسا مغرور تھا آپ کے پیش نظر ہے, کیا کچھ نہیں کیا اس نے. میرے پاس ایک کتاب ہے, اس کا ایک ہم شکل مل گیا تھا عراق میں, مگر وہ ایک دیہاتی تھا, بالکل ان پڑھ تھا, اسے شاید سال چھ مہینے تک تو ٹریننگ دی ہے کہ صدام سگار کیسے پکڑتا ہے, چلتا کیسے ہے, بات کیسے کرتا ہے, چائے کی پیالی کیسے پکڑتا ہے, تقریر کرنے کا انداز کیا ہے, اسے سال چھ مہینے تک ٹریننگ دی. اس کا نام تھا میخائل رمضان. چار چھ سال تک تو صدام کی اس نے جگہ پر تقریریں بھی کی, جا کر دورے بھی کیا صدام کی جگہ, صدام کی شکل بالکل صدام کی ہم شکل تھا, اور جو باقی کچھ کام چیزیں کم تھیں وہ انہوں نے ان کو اس کو تربیت دے دی تھی. اس کے بعد وہ ایک بہانے سے فرار کر کے لندن گیا اور پھر وہاں رک گیا اور اپنی جان بچائی اس نے. ایک کسی سرکاری دورے کے بہانے سے اس نے اپنا نام اس میں لکھوایا کہ بھائی مجھے وہاں لے چلو, وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے رہ گیا اور پھر وہاں کی پناہ مانگ لی اور وہاں رہا. وہاں رہ کر اس نے کتاب لکھی, اس کا نام بھی یہی ہے, فارسی میں میرے پاس وہ کتاب ہے, شبیہ صدام کے نام سے کتاب کا نام تھا, میخائل رمضان کے اس کا نام تھا. اس نے بڑی باتیں کی ہیں اس میں, پوری کتاب میں بڑے بڑے سننے کے اور پڑھنے کے واقعات ہیں جو اس کے ساتھ گزرے اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ان واقعات میں شیعہ شخصیات کا قتل اور مجتہدین کا قتل اور علماء کا قتل تو ایک بہت ہی واضح باب ہے. اس نے چھ سات باب قائم کیے, اس کتاب میں ایک پورا باب لکھا ہے صدام اور شیعہ, یعنی اس کے سارے کام ایک طرف اور صدام اور شیعہ کے عنوان سے اس نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا. کہتا تھا جب کوئی حکومت, کہہ دیتا ہوں ایک جملہ سنا دیتا ہوں, کہتا ہے جب ایک کبھی کوئی حکومت کو ناکامی ہوتی تھی, مشکل ہوتی تھی اور حکومت کسی پسپائی کا شکار ہوتی تھی اور اس کو غصہ آتا تھا, تو یہ غصے کی کیفیت میں کہتا تھا مجھے لے کے چلو فلاں جگہ, اور ایک جگہ اسے لے جایا جاتا تھا جہاں اس کے سامنے کبھی چار کبھی پانچ شیعہ مجتہدین کو لا کے کھڑا کیا جاتا تھا اور وہ کہتا تھا انہیں میرے سامنے گولیاں مارو, ان کا خون بہتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے. یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو صدام متکبر تھا اور غرور اس کی مثالیں, مگر احساس کمتری کا شکار تھا, یتیم تھا, یہ ایک یتیم بچہ تھا. ماں مر گئی, باپ مر گیا, ماموں نے پالا, ماموں بھی ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر غریب مسکین فقیر آدمی, مگر عیسائی تھا اس کا ماموں صدام کا, اور اس کا کام تھا جانور پالنا. اس کے ماموں کا کام جانور پالنے کا کام تھا, یا کام تھا یا شوق تھا, بہرحال. تو ایک مرتبہ صدام نے ایک کتے کو زخمی کیا تو اس کے ماموں نے اس کے اوپر اس کو انعام دیا. تو اس وقت چھوٹ بچپنے میں اسے احساس ہوا کہ صاحب میں تو غریب, میں تو یتیم, کوئی میرا وہ نہیں ہے, کبھی کچھ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا, اس کام کرنے پہ انعام مل رہا ہے. تو اس نے پھر یہی کام آگے بڑھائے, اور یہاں تک کہ یہ پہلے جانوروں کو مارنا اس نے شروع کیا, پھر انسانوں کو مارنا شروع کیا, پھر اس کی طبیعت کے اندر بچپن سے احساس کمتری میں کوئی. لہذا ہمارے معاشرے میں کیوں کہا گیا یتیموں کا خیال کرو, یہ یتیم یا کبھی خمینی بنتا ہے یا کبھی صدام بنتا ہے. خمینی بھی یتیم تھے, اگر یتیم کو بر وقت سنبھال لیا جائے اور اس کی صحیح تربیت کر دی جائے تو خمینی بن جاتا ہے, اور اگر یتیم کو اس طرح سے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ صدام بن جاتا ہے. لہذا احساس کمتری معاشرے کے اندر, خبردار صرف یتیموں سے متعلق بات نہیں ہے, احساس کمتری میں مبتلا افراد صرف یتیم نہیں ہوتے, بلکہ ہم اپنے بچوں کو مجمع میں جو حقیر کر رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, بھگا رہے ہوتے ہیں, ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. بچہ تو بظاہر یہ تین سال چار سال کا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ رہا, یہ بہت کچھ سمجھ رہا ہے, یہ ہم سے زیادہ سمجھ رہا ہے. یہ حتیٰ دو دن کا بچہ جو ماں باپ کے بستر کے اوپر برابر میں لیٹا ہوا ہے اور ماں باپ اپنی جنسی تسکین میں موجود ہیں, اس بچے پر نقش بن رہا ہے, بڑا ہو کر یہ بدکار بنے گا. معصوم فرما رہے ہیں, حدیث ہے یہ تم دو دن کے بچے کو سمجھ رہے ہو, کچھ نہیں سمجھ رہا, یہ نونہال ہے, شیرخوار ہے, تصویر بیٹھ رہی ہے اس کے دماغ کے اندر ساری. تم حتیٰ تمہارا اس کیفیت میں جوانوں سے مخاطب ہو, تمہاری اس کیفیت میں شادی شدہوں سے مخاطب ہو, تمہاری اس کیفیت میں جو سانس لینے کی رفتار بڑھ جاتی ہے, اس رفتار سے یہ اپنے اوپر اثر لیتا ہے. اس کو جو سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے ماں باپ کے سانس لینے کی, وہ نارمل سانس نہیں ہوتا, اس سے یہ بدکاری کی طرف جاتا ہے. لہذا بچپن سے ہمیں بچے کو شخصیت دینی ہے, بچے کو ہمیں شخصیت دینی ہے. آج موضوع مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ زیادہ پھیل گیا ہوں, یعنی میرا موضوع پھیل گیا ہے اور میں اس کو کیسے سمیٹوں گا, اور یہ بھی ہے کہ دیر ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو اچھا بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ وقت لوں. ایک صلوات پڑھنے ذرا, محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد. بچپن سے بچے کو شخصیت دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے گھر میں, ایک اہم فیصلے پر گفتگو ہو رہی ہے, اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے, ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, بچہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے, اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا رائے ہے, اپنی بہن سے پوچھا, والدہ سے پوچھا, مثلاً جو بھی گھر کے اعضاء اور افراد ہیں ان سے پوچھا. یہ بچہ بھی دو چار سال کا تین سال کا وہاں بیٹھا ہے, آپ اس سے بھی پوچھئے بیٹا تمہاری رائے کیا ہے. یہ اپنے آپ کو سمجھے گا, اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا. وہ شخص جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے وہ کبھی متکبر نہیں ہوتا, اور وہ شخص جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے, جو کم سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, وہ پھر اپنے تکبر کے ذریعے بڑا ہو کر تکبر کے ذریعے سے اپنے غصے کو باہر نکالتا ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں ان کے اندر احساس کمتری کو نہیں آنے دینا ہے, ان میں احساس برتری ہو, اعتماد, وقار, اعتماد ان کے اندر ڈالنا ہے, ان کی شخصیت کو تیار کرنا ہے. مغربی ممالک میں زیادہ تر ڈکیتی کرنے والے اور جرم کرنے والے افراد کی جو فائلیں بنی ہیں 80% افراد وہ ہیں جو زنا زادے ہیں, جنہیں اپنے ابا کا نہیں پتا. مغربی ممالک میں اور امریکن اور اس طرف کے علاقوں کے اندر جو ہمارے یہاں بھی فائلیں ہیں نا, ہاں جی, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر مثال کے طور پر قتل کی کتنی فائلیں ہیں اور ڈکیتی کی کتنی فائلیں ہیں اور مثال راہزنی کی کتنی فائلیں ہیں اور لڑکیوں کو اٹھانے کی کتنی فائلیں, مجھے معاف کیجیے گا, اور مثال کے طور پر فلاں کام کی کتنی فائلیں ہیں. ہمارے یہاں ساری فائلیں موجود ہیں پاکستان کے اندر بھی, ممالک کا نظام ہوتا ہے یہ. ان علاقوں کے اندر جو فائلیں تیار ہوئی ہیں ڈکیتی کرنے والے اور مارنے والوں کی, ان میں 80% وہ لوگ ہیں جن کے باپ کا نہیں پتا ان کو, یعنی ولد الزنا لوگ, بدکاری کا نتیجہ لوگ. یہ بچہ جسے جوان ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اسے یہ اما سے پوچھتا ہے ابا کون ہے, اس کو اما کو بھی نہیں پتا شاید جی, تو اس کے اندر ایک احساس کمتری آتا ہے, شخصیت ہی نہیں ہے نا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کیا, میں کہاں جوڑا جاؤں گا, میرا کون سا شجرا ہے, میرا کون سا حسب ہے, میرا کون سا سلسلہ ہے, میں کس نجات سے تعلق رکھتا ہوں, اسے پتہ ہی نہیں ہے. لہذا اس کے اندر ایک احساس کمتری کی وجہ سے اس کو وہ بھڑاس نکالتا ہے جرم کی صورت میں. جرائم پیشہ افراد میں زیادہ تر نامشروع بچے ہیں, یعنی غیر شرعی بچے زیادہ تر افراد جو جرائم پیشہ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے باپ کا نہیں پتا, جن کے معمولاً حسب و نسب کا نہیں پتا. ایسے افراد کے لیے بھی, خدا نخواستہ اگر ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہوں, ان کے لیے بھی ایک نسخہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ ختم ہو گئی بات, اب تو کچھ نہیں, اب یہی کریں بس, کیونکہ وہ نامشروع ہیں, غیر شرعی بچے ہیں, لہذا وہ جرم ہی کریں گے. نہیں, انہیں بھی اسلام نے رستہ دکھایا ہے. ایمان اور توکل دو نسخے ہیں ان کی نجات کے. ٹھیک ہے, تمہارے بڑا بڑوں نے غلطی کی تھی, تمہارے بڑوں نے ایک گناہ کیا تھا جس کا نتیجہ تم ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب غلطی پہ غلطی کرتے چلے جاؤ, بڑوں کی غلطی کو اور بڑھاتے چلے جاؤ. نہیں, اللہ پر ایمان لے کر آؤ, توکل اللہ پر کرو, اپنے ایمان میں اور اپنے توکل میں اضافہ کرو. اور تیسری بات جو تکبر کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے حب الذات, خود پسندی, اپنے آپ کو پسند کرنا, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا, یہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. بس یہ تین چیزیں ہوئیں جو تکبر سے ہمیں بچائیں گی. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے, حقیر ہیں, ذرا سی بات کے اوپر کہاں سے کہاں ہم ہو جاتے ہیں, اس پوری دنیا میں ہم کہاں ہیں, کہاں کھڑے ہیں ہم اس پوری دنیا میں. اور دوسری بات, احساس کمتری کو ہمیں مٹانا ہوگا, شخصیت دینی ہوگی, اور اپنے اندر احساس وقار کو لے کر آنا ہوگا جس کی وجہ سے تکبر مٹے گا. اور تیسری بات, وہ اپنی پسند پر نہیں بلکہ ہم مدنی و تب ہیں, معاشرتی ایک جانور ہیں, حیوان ناطق ہیں, ہماری تعریف میں حیوان ناطق, ہم معاشرتی جانور ہیں, ہم مدنی و تب ہیں, ہم جنگل میں رہنے والا جانور نہیں ہیں, ہم شہر میں رہنے والا جانور ہیں. اور جو شہر میں رہنے والا جانور ہوتا ہے اسے جو چیز اپنے لیے پسند کرنا ہوتی ہے اسے دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا ہوتی ہے, جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے, تب جا کر نظام میں اعتدال آئے گا, معاشرے کے اندر توازن آئے گا, اور پھر غرور اور تکبر سے معاشرہ بچے گا, افراد بچیں گے, اور مولا کی تمنا پوری ہوگی. وَمَشْيُهُمُ التَّوَازُ ان کی زندگی متوازیانہ زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی خاکساری اور انکساری کے ساتھ ہوتی ہے، مغرور اور تکبر کرنے والے یہ متقی لوگ نہیں ہوا کرتے. ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند تر. اللہ کوئی اگر سوال ہو تو بتائیے گا. توکل کو واضح کریں، فرما رہے ہیں توکل یعنی اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر دینا، مگر کس کے اوپر سپرد کرنا؟ جو اہل ہو. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل کون ہے؟ پوری کائنات میں اللہ کا وجود جو اہلیت رکھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. اب یہیں تک اگر بات رک جائے تو ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی زحمت نہیں اٹھانی چاہیے، ہمیں کوئی مزدوری اور نوکری نہیں کرنی چاہیے، توکل کرنا چاہیے. اس کی بات ہم کر چکے ہیں دو یا تین دن پہلے کہ پروردگار عالم جس نے حضرت مریم کو بند کمرے کے اندر رزق پہنچا دیا، حضرت زکریہ بند کر کے جاتے تھے حضرت مریم کو، اس وجہ سے کہ حضرت مریم کی حفاظت مطلوب ہوا کرتی تھی، اور جب آئے تو کیا آتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے خان رکھا ہوتا تھا، اس کے اندر کھانے رکھے ہوتے تھے. وہ اللہ جو بند کمرے میں جس میں آنے کا رستہ بند ہے وہاں سے اللہ غذا پہنچا سکتا ہے. تو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور انہیں بھوک لگی اور انہوں نے اللہ سے طلب کیا غذا کو، تو اللہ نے کہا درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجور کے دانے گریں. تو اللہ اتنا کچھ جب کر رہا ہے تو یہ ہوا بھی چلا دے اور وہ کھجور کے دانے گر پڑے حضرت مریم کے سامنے اور وہ کھجور کے دانے کھا لیں، خورمے کھا لیں. لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم کچھ تحرک کر کے دکھاؤ، کچھ حرکت کر کے دکھاؤ، کچھ محنت کر کے دکھاؤ، برکت ڈالنا میرا کام ہے. ایک اچھا جملہ ایک بزرگ عالم کا وہ میں یہاں نقل کر دیتا ہوں توکل کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو نہیں کہا جاتا بلکہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینے کو کہا جاتا ہے، کہ ہم اپنا کام کر کے اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ محنت ہم نے کر لی، نتیجہ دینا تیرا کام ہے. ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں، ہم فریضے کے پابند تھے. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم فریضے کی ادائیگی کریں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اب تیرے ہاتھ میں. ہم کوشش کرنے والے، نتیجہ دینے والا تیری ذات ہے. اس کیفیت کو اور اس عقیدے کو توکل کہا جاتا ہے. جی جی امیر مومنین نے فرمایا کہ قد احکم المواہب، نبی کے بارے میں انہ طبیب دوار بطب. سوال کر رہے ہیں مولانا کہ بزرگوار ہیں، عالم دین ہیں، میرے لیے سعادت مندی ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ جو نشتر اور مرہم کی، مولا علی امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول کے پاس نشتر بھی ہوتا تھا اور مرہم بھی ہوتا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نشتر وہاں لگایا جاتا ہے جہاں علاج ختم ہو جائے، علاج نہیں ہو سکتا، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو بریدہ کر دیا جائے، وہاں نشتر لگا دیا جاتا ہے، چاقو ٹھیک ہے لگا کر اسے کاٹ دیا جاتا ہے. اب یہ لا علاج ہے کیونکہ اگر اس کو اس حصے کو اس کے ساتھ جوڑے رکھیں گے تو یہ اس کا اور حصے کو بھی خراب کرے گا یہ، لہٰذا اس کو ہٹا دیا جائے. تو وہاں نشتر لگایا جائے گا اور مرہم وہاں لگایا جائے گا کہ نہیں یہ جگہ رہے گی، تھوڑا اس کے اوپر اگر ہم نے مرہم لگا دیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کا یہ زخم، اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی. تو نبی دو طرح کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، نشتر بھی رکھتے تھے، مرہم بھی رکھتے تھے. اب نبی وہ والے طبیب تم وہ بھی تھے طبیب، اللہ نے ان کو ہر علم دے کر بھیجا تھا، لیکن جو علی مولا علی کے پیش نظر نبی کی طبابت کا پہلو ہے وہ ہے بشریت کی ہدایت کے حوالے سے. تو بشریت کی ہدایت کے حوالے سے جو نبی کے پاس مرہم ہوا کرتا تھا وہ کیا تھا اور نشتر تھا وہ کیا تھا؟ میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ سلمان فارسی اگرچہ عرب نہیں تھے، انہیں منا اہل البیت بنا دیا، یہ تھا مرہم، اور جو عرب تھے انہیں محفل سے بھگا دیا، یہ تھا نشتر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جی آپ فرما رہے تھے کس کی؟ ہاں تکبر اور چیز ہے، وقار اور چیز ہے. وقار اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل نہ کروانے کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر امیر المومنین نے جب خلافت بظاہر قبول فرمائی چوتھے دور کے اندر، وہ ایک تفصیل ہے کہ حضرت نے فرمایا مجھے میں نے کیوں قبول کی ہے. تو روایت ہے کہ حضرت کے پاس لوگ بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے, شخصیات آ رہی تھی. اسی اثنا میں ایک شخصیت آئی جسے دیکھ کر مولا علی نے احترام کیا, کچھ زیادہ احترام کیا ان کی اس کے مقام کے پیش نظر. وہ آئے چلے گئے, مگر لوگوں میں یہ اصحاب میں یہ ایک سوال شروع ہو گیا کہ یہ کون تھے, کسی نے پہچانا نہیں سوائے مولا علی کے انہیں. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا یا علی یہ کون تھے, تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ حضرت خضر تھے, یہ اللہ کے نبی حضرت خضر تھے, یہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اور خضر نے جب مجھے مبارکباد دی تو میں نے کہا کہ آپ حکیم ہیں, اس موقع پر مجھے کوئی جملہ تعلیم کریں, مجھے کچھ بتائیں, کچھ حکمت کی بات مجھے کہیں. تو حضرت خضر نے مجھے کہا, مولا فرماتے ہیں حضرت خضر نے مجھے کہا کہ ما احسنو وقار اور تکبر کے فرق کے اندر, کہ اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنا, اپنے آپ کو اپنے جیسوں کے آگے ذلیل نہ کرنا, یہ وقار ہے, اور مگر اپنے آپ کو دوسروں پہ برتر ماننا یہ تکبر ہے. تو مولا نے فرمایا کہ خضر نے مجھ سے کہا کہ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیتا باللہ, کتنا اچھا ہے کہ اغنیاء صاحبان ثروت لوگ غریبوں سے جھک کر ملیں, تواضع سے ملیں, اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ سے ڈریں, اور اللہ سے خوف اور اللہ سے ڈر کے نتیجے میں غریبوں سے جھک کر ملیں, ان کا احترام کریں. تو مولا فرمانے لگے جب خضر نے مجھے یہ کہا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, تو خضر نے کہا کہ علی آپ مجھ سے بڑے حکیم ہیں, آپ بھی کوئی جملہ مجھے تعلیم دیں. تو مولا نے بھی جملہ ان کو ایک تعلیم دیا, اور وہ جملہ کیا تھا, مولا نے فرمایا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ, کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں کے آگے اکڑ کر بات کریں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. ادھر خضر کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر فقیروں کے آگے جھک کر پیش ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے. مولا فرما رہے ہیں فقیر امیروں کے آگے اکڑ کر بات کریں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. لہذا وقار یعنی اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا اپنے جیسے لوگوں کے سامنے, اپنے ہی جیسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خوار نہ کرنا, اسے وقار کہا جائے گا. جی جی بول براز خون منی اور میت, اس کا وہ جو ہاں مرنے جیسے مرے گا تو میت ہو جائے گی. نہیں نہیں دیکھیں ایک بہت ہی واضح سی بات ہے, اس سوال کو میں دوہرا نہیں رہا قصدن, یہ ان مسلمات کے انکار کا پہلو بھی اس میں پایا جاتا ہے. علی علی ہیں, خضر خضر ہیں, وہ ایک وجود ہے نبیوں میں, قرآن میں ان کا تذکرہ ہے, انبیاء کے اندر ان کا وجود ہے. مولا علی مولا علی ہیں, خضر خضر ہیں, خضر سے افضل ہے مولا علی, مگر یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پہ خضر اور علی ایک ہی ہیں, اور مولا علی جو پہلے امام ہمارے وہ حضرت خضر تھے, اگر یہ نتیجہ نکلیں گے تو یہ نتیجہ گمراہی ہے, یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے. جی مولا آپ سوال فرما رہے ہیں کہ علماء کرام محنت مزدوری بھی کریں, یہ زیادہ میں جو سمجھا ہوں بات کو وہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام محنت مزدوری بھی کریں, کاروبار بھی کریں, تجارت بھی کریں, نوکری بھی کریں, اور علمی خدمات بھی انجام دیں, تعلیم کو بھی جاری رکھیں, پڑھائی کو بھی جاری رکھیں, پھر پڑھنے کے بعد علمی خدمات بھی انجام دیں. تو ایک وقت میں تو یہ ممکن تھا, اب سے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے یہ ممکن تھا, آپ کے گھوڑوں اور گدھوں پہ سفر تھے, آپ کے جھگیوں میں اور ٹوٹے ہوئے گھروں میں آپ کی رہائشیں تھیں. ابھی 50-60 سال پہلے بھی ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا میں یا جو ہندوستان سے آئے تھے جو پاکستان میں تھے ان کے کیا حالات تھے. اکثریت کے حالات کوئی شاہانہ تو نہیں تھے. یہ بنگلے یہ کوٹھیاں یہ بڑے بڑے مکانات ہمارے ہمیشہ سے خاندانی تو چلے نہیں آ رہے. ہمیں سب کو پتا ہے ہمارے بزرگ زندہ ہیں ابھی موجود ہیں. تو ماضی کے اندر کیونکہ مادی اور جو رسد کے معاملات تھے جو تعلقات کے معاملات تھے جو دنیا کی گھٹن تھی. آج آپ ایک موبائل کے اوپر وہاں سے وہاں سفر کر جاتے ہیں. آج آپ ایک مثال لمحے کے اندر کہیں سے کہیں آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے. تو ایک صاحب نے ایک جگہ بات کی, ابھی بات کر کے وہ ممبر سے اتر کے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ امریکہ سے ایک فون آیا, آپ نے ابھی یہ کہا ہے. امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی نے ان کی پوری تقریر سنی ہے, اس کے بعد انہوں نے وہاں سے فون بھی کر دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. زمانہ ایسا ہو چکا ہے, زور ہے, ایک دوڑ ہے, ایک مقابلہ ہے, ایک جو ہے وہ ایسی کیفیت ہے جس کے اندر اگر آپ شعبے نہیں بنائیں گے, اگر آپ تقسیم کار نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ جیت نہیں سکتے معاشرے کی اس دوڑ کے اندر. پہلے مدرسہ اور یونیورسٹی ایک ہی تھا, آج یونیورسٹی علیحدہ ہے مدرسہ علیحدہ ہے. کیوں علیحدہ کر دیا آپ نے؟ ماضی کے اندر مدرسہ ہی یونیورسٹی تھا, یونیورسٹی ہی مدرسہ تھا. امام جعفر صادق کے سامنے جو لوگ سیکھتے تھے, 4000 جو طالب علم امام کے مدرسے میں بیٹھتے تھے, وہ فزکس اور کیمسٹری بھی سیکھتے تھے. امام نے آنکھ کا آپریشن کیا ہے, خود امام نے کیا ہے. سب سے پہلا آنکھ کا آپریشن جھلی اتاری امام نے, ایک شخص سے دکھائی نہیں دیتا تھا. امام نے فرمایا اس کے آنکھ کے اوپر ایک پردہ آ گیا ہے, وہ اسے اتار دوں گا, یہ اس کی آنکھ دیکھنے لگے گی, جو آج بہت بڑا کارنامہ شمار ہوتا ہے. اب اس وقت کے اوزار کیا تھے؟ امام نے اس کی آنکھ سے وہ جھلی اتار دی, وہ دیکھنے لگ گیا. میں نہیں چاہ رہا اس طرف, ممکن ہے کوئی آنکھ کا ڈاکٹر یہاں بیٹھا اور مجھ سے کوئی وہ بات کرے, لیکن انہوں نے پڑھا ہے. لہذا وہ دور جو ایک مدرسے کا اور یونیورسٹی کا ایک دور تھا, اس میں کیمسٹری فزکس یہ ساری چیزیں بھی پڑھائی جاتی تھی اور علوم دینی بھی پڑھائے جاتے تھے. آج آپ کے یہاں نہیں ہو سکتا یہ. آج علوم پھیل گئے ہیں, مسائل پھیل گئے ہیں, آپ کی ضرورتیں پھیل گئی ہیں, آپ کی مشکلات پھیل گئی ہیں یعنی معاشرے کی. لہذا اگر آپ سارے اگر آپ تقسیم نہیں کریں گے شعبوں کو تو آپ اچھی خدمت نہیں کر سکتے. لہذا آج کے دور میں یہ چیز ناممکن ہے اور کامیاب نہیں ہے یہ کہ ایک اگر عالم دین تجارت بھی کر رہا ہو اور بہترین تقریر بھی کرے, بہترین مطالعہ بھی کرے, بہترین تحقیق بھی کرے, بہترین مقالہ اور کتاب بھی لکھے, یہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نہیں کر سکتے ایسا, یعنی تاجر نہیں کر سکتا یہ کام. جیسے ایک مثال کے طور پہ نوکری پیشہ وہ کام نہیں کر سکتا دوسرے شعبے کا. اس لیے تقسیم کار ضروری ہے. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی, خاص طور پر مثلا علوم دینیہ کے حوالے سے ہماری ضرورت زیادہ ہے. ہمیں دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے, ہمیں آخرت میں بھی اس علم دین کی ضرورت ہے. تو جو علم دین پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ ہم در حقیقت اپنے بارے میں بھی اپنی بھی ایک خدمت کر رہے ہیں اور اپنا بھی ایک فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آج سویم بھی ہے اس یہ مجلس مرحوم مصطفیٰ رفیق غلام حسین پیریانی صاحب جو افریقہ میں اروشا میں انتقال کر گئے, آج ان کا سویم ہے اور ان کے وارثوں کی طرف سے آج اس میں اظہار ہے اس بات کا کہ مرحوم مغفور کے سویم کے عنوان بھی دیا جائے اس مجلس کو. تو چلیں کچھ دیر کے لیے اپنی مجلس کو ذکر مصائب امام حسین سن کر اور بیان کر کے قبولیت کا اسے درجہ دیں. ایک مرحوم کی مجلس ہے, امام حسین اور امام سجاد کی مظلومیت کو یاد کیجیے. وہ کیا عالم تھا کہ جب 11 محرم کو ایک بیٹا اپنے بابا کے لاشے پر تھا, مگر عالم یہ تھا کہ باپ کے لاشے پر کپڑا نہیں تھا, دھوپ آ رہی تھی امام حسین کے لاشے پر, بدن مبارک پر گھوڑے دوڑے تھے, اس لیے امام حسین کا بدن مبارک شدید زخمی اور شدید مزمحل تھا. مقتل کا جملہ ہے, امام کی پسلیاں کمر میں جا کے لگ گئی تھی جو گھوڑے امام حسین پر دوڑائے گئے. بہن بھی نہیں پہچان سکی امام حسین کو, جناب زینب بھی پہچان نہیں سکی اپنے بھائی کے بدن کو. کبھی پائیتی آ جاتی ہیں, کبھی سرہانے آ جاتی ہیں, اور ایک مرتبہ چکر کاٹنے لگی تو امام سجاد پوچھنے لگے, پھوپھی اما کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی, بھائی کا بدن پہچان رہی ہے, میرے بھائی حسین کا بدن ہے. اور پھر امام حسین کو مخاطب کر کے کہا, انت اخی زینب, کیا تو ہی زینب کا بھائی حسین ہے؟ پھر خود ہی اپنے آپ سے کہنے لگی, یہ میرے بھائی کا بدن تو نہیں تھا. یہ کیا کیا میرے بھائی کے ساتھ؟ امام کے بدن پہ بڑے بڑے فربا 10 گھوڑے تیار کر کے نکالے گئے تھے جو امام کے بدن پہ دوڑائے گئے تھے. پھر جا جنازے کو دیکھ کر مدینے کا رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو, آپ پر فرشتے ملائکت سما آپ پر سلام بھیج رہے ہیں. وہذا الحسین, اور یہ آپ ہی کا تو حسین ہے. مرمل بالدماء, جو خون میں لت پت ہے, جس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں, جو خاک میں لگا ہوا ہے, جس پہ خاک لگی ہوئی ہے. اور پھر اسی کیفیت میں دیکھ کر جناب زینب نے اپنے دونوں بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا لاشا کچھ زمین سے اٹھایا اور آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. یا اللہ ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی تجھے دینے کو, ہم اہل بیت کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے. پھر امام حسین سے امام زین العابدین سے فرمانے لگی بیٹا زین العابدین, مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے, میرے بھائی کے بدن پر دھوپ ہے, حسین کا بدن کربلا کے میدان میں دھوپ میں رکھا ہوا ہے. فرمانے لگی اے زین العابدین مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے, میں چھوٹی تھی صحن خانہ میں سو رہی تھی, کچھ دیر کے بعد صحن میں دھوپ آ گئی, لیکن میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ ہے اور میرے اوپر سایہ ہے. میں تعجب سے سوچنے لگی, اسی کیفیت میں لیٹے ہوئے میں سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے, تو غور سے جب میں نے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں زینب پر دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ یہ بہن کہاں صبر کرے, زینب کے سر پر چادر نہیں ہے, حسین کے بدن پر کپڑا نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, فرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, اعلی علیین میں مقام عطا فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. دیگر مرحومین جن کے نام ابھی پڑھوں گا ان سب کے درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ خلاص. مرحوم مغفور مصطفی رفیق غلام حسین بریانی مرحوم اور مرحوم عاشق علی آغا, طاہرہ بھائی لاکھانی, صغرا بھائی آغا, رضا حسین, سلیمان آغا, دادن بھائی کپاسی, جینا بھائی کپاسی, شہربانو بھائی کپاسی, رضا حسین کپاسی, حسین علی کپاسی, مہدی عباس کپاسی, برکت علی نایانی کے تمام مرحومین, حسین علی, علی محمد, یوسف علی, علی الہ الدین پونا والا, زینب بانو بنت الہ الدین پونا والا, روشن علی واشنگ والا, عابد رضا بندہ خدا کے مرحومین, عمران حسینی صاحب کے مرحومین, سجاد حسین مکھی ابن رجب علی مکھی سلیم صاحب کے مرحومین, امینہ بائی زوجہ امیر علی, عارف علی, راشد حسین علی ابن علی محمد, بہرائی والا محمد علی راوجانی کے مرحومین, انور علی اور ان کے مرحومین, سلیمان علی بھائی اور ان کے مرحومین, مصطفیٰ رفیق غلام حسین بریانی ابھی نام لیا, ویرجی کریم, برکت حسین ویرجی, شیر علی, برکت حسین ویرجی, شعبان علی ابن رمضان علی ویرجی, رمضان علی ویرجی, شہربانو بھائی ویرجی, عباس بونڈ والے کے تمام مرحوم رشتہ دار, حاضرین مجلس کے تمام مرحومین, شہداء ملت کے لیے رحم اللہ من قرع الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد ویاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا